أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا
یقیناً ہم نے آپ کی طرف اے نبی حق کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرمائی ہے تاکہ آپ لوگوں میں اس چیز کے ساتھ انصاف کریں جس سے اللہ نے آپ کو شناسا کیا ہے خیانت کرنے والوں کے حمایتی نہ بنیے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے رہیے بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربانی کرنے والے ہیں اور ان کی طرف سے جھگڑا نہ کیجئے جو خود اپنی ہی خیانت کرتے ہیں دغا باز گنہگار اللہ کو اچھے نہیں لگتے لوگوں سے تو چھپ جاتے ہیں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتے وہ راتوں کے وقت جبکہ اللہ کے ناپسندیدہ باتوں کے خفیہ مشورے کرتے ہیں اس وقت بھی اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتے ہیں اپنے علم سے ان کے تمام اعمال کو وہ گھیرے ہوئے ہیں خبردار تم ہو وہ لوگ کہ دنیا میں تم ان کی حمایت کرتے ہو لیکن اللہ کے سامنے قیامت کے دن ان کی حمایت کون کرے گا وہ کون ہے جو ان کا وکیل بن کر کھڑا ہو سکے گا سامعین اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجئے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط فہمی میں پڑھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ یہ قرآن جو آپ پر اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے وہ سراسر اور اکثر حق ہے اس کی خبریں بھی حق اس کے فرمان بھی حق پھر آگے اللہ فرماتے ہیں تاکہ تم لوگوں کے درمیان اے نبی وہ انصاف کرو جو اللہ تمہیں سمجھائے بعض علماء اصول نے اسے استدلال کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجتہاد سے حکم کرنے کا اختیار دیا گیا تھا اس کی دلیل وہ حدیث بھی ہے جو بخاری اور مسلم میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دروازے پر جھگڑنے والوں کی آواز سنی تو رسول اللہ باہر آئے اور فرمانے لگے سو میں ایک انسان ہوں جو سنتا ہوں اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں بہت ممکن ہے کہ ایک شخص زیادہ حجت باز اور چرب زبان ہو اور میں اس کی باتوں کو صحیح جان کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں اور فی الواقع وہ حقدار نہ ہو تو وہ سمجھ لے کہ وہ اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا ہے اب اسے اختیار ہے کہ لے لے یا چھوڑ دے مسند احمد میں ہے کہ دو انصاری صحابی ایک ورثے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قضیہ یعنی معاملہ لے کر آئے واقعے کو زمانہ گزر چکا تھا شاہد اور گواہ کوئی نہ تھا تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی حدیث بیان فرمائی اور فرمایا کہ وہ اس میرے فیصلے کی بنا پر اپنے بھائی کا حق نہ لے لے اگر ایسا کرے گا تو قیامت کے دن اپنی گردن میں جہنم کی آگ لٹکا کر آئے گا اب تو وہ دونوں بزرگ رونے لگے اور ہر ایک کہنے لگا میں اپنا حق بھی اپنے بھائی کو دے رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ایسا کر لو کہ جاؤ اپنے طور پر جہاں تک تم سے ہو سکے ٹھیک ٹھیک حصے تقسیم کرو پھر قرآن ڈال کر حصے لے لو اور ہر ایک دوسرے کو اپنا رہا سہا غلطی کا حق معاف کر دے سنن ابی داؤد میں بھی یہ حدیث ہے اور اس میں یہ الفاظ ہیں کہ میں تمہارے درمیان اپنی سمجھ سے ان امور میں فیصلہ کرتا ہوں جن میں کوئی وحی نازل شدہ نہیں ہوتی پھر اللہ عز و جل نے آگے فرمایا جو برائی اور بدی کا کام کرے اس سے مراد بھی یہی لوگ ہیں اور چور کے اور اس کے حمایتیوں کے بارے میں فرمان اترا کہ جو گناہ اور خطا کرے اور نا کردہ گناہ کے ذمے الزام لگائے وہ بہتان باز اور کھلا گنہگار ہے لیکن یہ سیاق قریب ہے بعض بزرگوں سے مروی ہے کہ یہ آیت بنو ابیرق کے چور کے بارے میں نازل ہوئی ہے یہ قصہ مطول ترمذی رحمہ اللہ کی سنن کتاب التفسیر میں بزبانی قتادہ رضی اللہ عنہ اس طرح مروی ہے کہ ہمارے گھرانے کے بنو ابیرق قبیلے کا ایک گھر تھا جس میں بشر، بشیر اور مبشر نامی تین شخص تھے۔ بشیر ایک منافق شخص تھا، اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم کی ہجو کرتا، پھر ان اشعار کو کسی اور کی طرف منسوخ کر کے خوب مزے لے لے کر پڑھا کرتا۔ اصحاب رسول اللہ جانتے تھے کہ یہی خبیث ان شعروں کا بنانے والا ہے۔ یہ لوگ جاہلیت کے زمانے سے ہی فاقہ مست چلے آتے تھے۔ مدینے کے لوگوں کا اکثر کھانا جو اور کھجوریں تھیں۔ ہاں، تونگر لوگ شام کے آئے ہوئے قافلے والوں سے میدہ خرید لیتے، جسے وہ خود اپنے لیے مخصوص کر لیتے، باقی گھر والے عموماً جو اور کھجوریں ہی کھاتے۔ میرے چچا رفاعہ ابن زید نے بھی شام کے آئے ہوئے قافلے سے ایک بوجھ میدے کا خریدا اور اپنے بالے خانے میں اسے محفوظ کر دیا، جہاں ہتھیار، زرہیں اور تلواریں وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھیں۔ راتوں کو چوروں نے نیچے سے نقب لگا کر اناج غلہ بھی نکال لیا اور ہتھیار بھی اٹھا لے گئے۔ صبح میرے چچا میرے پاس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ اب ہم تجسس کرنے لگے تو پتا چلا کہ آج رات کو بنو ابیرق کے گھر میں آگ جل رہی تھی اور کچھ کھانا پکا رہے تھے، غالباً وہ تمہارے ہاں سے چوری کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے ہی جب اپنے گھر آنے والوں سے پوچھ گچھ کر رہے تھے تو اس قبیلے کے لوگوں نے ہم سے کہا تھا کہ تمہارا چور لبید ابن سہل ہے۔ ہم جانتے تھے کہ لبید کا یہ کام نہیں، وہ ایک دیانتدار سچا مسلمان شخص تھا۔ لبید رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ آپے سے باہر ہو گئے، تلوار تانے بنو ابیرق کے پاس آئے اور کہنے لگے، یا تو تم میری چوری ثابت کر دو ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ ان لوگوں نے ان کی برات کی اور معافی چاہ لی، وہ چلے گئے۔ ہم سب کے سب پوری تحقیقات کے بعد اسی نتیجے پر پہنچے کہ چوری بنو ابیرق نے کی ہے۔ میرے چچا نے مجھ سے کہا کہ تم جا کر رسول اللہ سے خبر تو کرو۔ میں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ کہا اور یہ بھی کہا کہ آپ ہمیں ہمارے ہتھیار دلوا دیجئے، غلے کی واپسی کی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اطمینان دلایا کہ اچھا، میں اس کی تحقیق کروں گا۔ یہ خبر جب بنو ابیرق کو ہوئی تو انہوں نے اپنا ایک آدمی رسول اللہ کے پاس بھیجا جن کا نام اسید ابن عروہ تھا۔ انہوں نے آ کر کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ظلم ہو رہا ہے، بنو ابیرق تو صلاحیت اور اسلام والے لوگ ہیں، انہیں قتادہ ابن نعمان اور ان کے چچا چور بتلاتے ہیں اور بغیر کسی ثبوت اور دلیل کے چوری کا بدنما الزام ان پر رکھتے ہیں وغیرہ۔ پھر جب میں خدمت نبوی میں پہنچا تو رسول اللہ نے مجھ سے فرمایا، یہ تو تم بہت برا کرتے ہو کہ دیندار اور بھلے لوگوں کے ذمے چوری چپکاتے ہو اور تمہارے پاس کوئی ثبوت اس امر کا نہیں۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا اور دل میں سخت پشیمان اور پریشان تھا۔ خیال آتا تھا کہ کاش کہ میں اس مال سے چپ چاپ دستبردار ہو جاتا اور رسول اللہ سے اس کا ذکر ہی نہ کرتا تو اچھا تھا۔ اتنے میں میرے چچا آئے اور مجھ سے پوچھا، کہو تم نے کیا کیا؟ میں نے سارا واقعہ ان سے بیان کیا، جسے سن کر انہوں نے کہا، اللہ المستعان، اللہ ہی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ ان کا جانا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بذریعہ وحی یہ آیتیں اتری، بس خائنین سے مراد بنو ابیرق ہیں۔ آپ کو استغفار کا حکم ہوا اس فرمان سے جو آپ نے قتادہ رضی اللہ عنہ کو فرمایا تھا۔ پھر ساتھ ہی فرما دیا گیا کہ اگر یہ لوگ استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخش دیں گے۔ پھر فرمایا، ناکردہ گناہ کے ذمے اپنا گناہ تھوپنا بدترین جرم ہے۔ اجرن عظیمن تک، یعنی انہوں نے جو لبید رضی اللہ عنہ کی نسبت کہا کہ چور یہ ہیں، جب یہ آیتیں اتری تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو ابیرق سے ہمارے ہتھیار دلوائے۔ میں انہیں لے کر اپنے چچا ابن زید کے پاس آیا۔ یہ بیچارے بوڑھے تھے، آنکھوں سے بھی کم نظر آتا تھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، بیٹا جاؤ، یہ سب ہتھیار اللہ تعالیٰ کے نام خیرات کر دو۔ میں آج تک اپنے چچا کی نسبت قدرے بدگمان تھا کہ یہ دل سے اسلام میں پورے طور پر داخل نہیں ہوئے، لیکن اس واقعے نے یہ بدگمانی میرے دل سے دور کر دی اور میں ان کے سچے اسلام کا قائل ہو گیا۔ بشیر یہ آیتیں سن کر مشرکین میں جا ملا اور سلافہ بنت سعد ابن سمیہ کے ہاں جا کر اپنا قیام کیا۔ اس کے بارے میں اس کے بعد کی آیتیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ سے بعیدن تک نازل ہوئیں اور حسان رضی اللہ عنہ نے اس کے اس فعل کی مذمت اور اس کی حجو اپنے شعروں میں کی۔ ان اشعار کو سن کر اس عورت کو بڑی غیرت آئی اور بشیر کا سب اسباب اپنے سر پر رکھ کر ابطح میدان میں پھینک آئی اور کہا، تو کوئی بھلائی لے کر میرے پاس نہیں آیا بلکہ حسان رضی اللہ عنہ کی حجو کے اشعار لے کر آیا ہے، میں تجھے اپنے ہاں نہیں ٹھہرانے کی۔ یہ روایت بہت سی کتابوں میں بہت سی سندوں سے مطول اور مختصر مروی ہے۔ ان منافقوں کی کم عقلی کا بیان ہو رہا ہے کہ وہ اپنی سیاہ کاریوں کو لوگوں سے چھپاتے پھرتے ہیں، بھلا اس سے کیا نتیجہ؟ اللہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتے۔ پھر انہیں دھمکایا جا رہا ہے کہ تمہارے پوشیدہ راز بھی اللہ سے چھپ نہیں سکتے۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں، مانا کہ دنیاوی حاکموں کے ہاں جو ظاہر داری پر فیصلے کرتے ہیں تم نے غلبہ حاصل کر لیا، لیکن قیامت کے دن اللہ کے سامنے جو ظاہر و باطن کے عالم ہیں تم کیا کر سکو گے؟ وہاں کسے وکیل بنا کر پیش کرو گے جو تمہارے جھوٹے دعوے کی تائید کرے؟ مطلب یہ ہے کہ اس دن تمہاری کچھ نہیں چلے گی۔